بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد ونصلي على رسوله الكريم الطابع في الزهر الثاني جو ترجمان فتوح رباني کا حضر الشيخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے، جس میں سے 24ویں مجلس میں سے پڑھا جا رہا ہے. یہ مجلس اتوار کی صبح 14 ذی الحجہ 545 ہجری میں آپ کی خانقاہ شریف میں ہوئی کچھ پڑھا گیا. آج بقیہ میں سے کچھ پڑھتے ہیں. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو تاخیر رکھی ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے اور ہمارے دل بھی اللہ پاک کی محبت سے، اس کی معرفت سے معمور ہو جائیں، سارے دلوں کی صلاحیت درست ہو جائے، اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بن جائیں. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ پاک یہ تاثیر ہمارے دلوں میں عطا فرمائیں گے. اور ان بزرگوں کا مقصود بھی یہی رہا اس وقت جب یہ ارشادات ہوئے، کہ ارشادات بھی ان لوگوں کے لیے تھے جو اسی طلب کو لے کر، اسی مقصود کو لے کر آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے. جہاں ہم نے پچھلے اتوار کو پڑھا تھا، چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں آج اور کل دونوں عالم میں جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ کہنا ہے. آج اور کل دونوں عالم میں جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ کہنا ہے، مگر نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے نفس، اپنے غیب اور اللہ کے سوا ہر چیز سے فنا ہو جانے سے، کہ بجز اللہ کے کوئی مطلوب و موجود نظر ہی نہ آئے. اور یہ حالت بھی حدود شریعت کی حفاظت کے ساتھ ہو. اس پر بات بڑی تفصیل سے ہوئی تھی. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ کبھی ایسا بھی خدشہ ہوتا ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ محبت کی مغلوبیت سے ہوش و حواس ایسے مختل ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات بعض کے لیے عقل مسلوب ہو گئی تو شریعت کی پابندی نہ رہی، یا کبھی اس حالت کی کیفیت کی لذت سے ایسے مغلوب ہوئے کہ اسی کو مخصوص سمجھ بیٹھے اور اسی پہ مشغول ہو گئے. اب یہ چونکہ ماہرین ہیں، یہ پیر ہیں، تجربہ کار ہیں، اپنی زندگی کا تجربہ اور پتہ نہیں لاکھوں کی زندگیوں کا تجربہ، جن کو اللہ نے ان کے ذریعے سے ہدایت سے نوازا، تو اس لیے پورے وثوق سے اور یقین کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ کہنا ہے دونوں جہانوں میں، مگر نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے نفس، اپنے غیر اور اللہ کے سوا ہر چیز سے فنا ہو جانے سے، کہ بجز اللہ کے کوئی مطلوب و موجود نظر ہی نہ آئے، یعنی دھیان نہ جائے، التفات ہی نہ ہو، کسی پر بھروسہ ہی نہ ہو، کسی سے توقع ہی نہ لگے، کسی سے امید ہی نہ باندھے، کسی کا خوف ہی نہ ہو سوائے کس کے، اللہ کے. نہ یہ مطلوب ہو اور نہ ہمیں موجود نظر آئے، دو چیزیں ہیں. تو بتانا کہ مطلوب ہو نہیں بلکہ موجود نظر ہی نہ آئے، یعنی دل کی نظر سب طرف سے ہٹ کر صرف کس پر آ جائے، اللہ پر. لیکن یہ حالت بھی حدود شریعت کی حفاظت کے ساتھ ہو، ورنہ الہاب اور زندقہ ہے. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. تعالیٰ کا خود اہل اللہ کی جنت ہے اور اس کا بوجھ ان کی دوزخ ہے. اللہ ہمیں بھی وہ ذوق عطا فرما دے, ہمارے اس صحیح ذوق کو بیدار فرما دے. یہ ذوق کی چیز ہے, اس پر بھی عرض کیا تھا پچھلی اتوار کو, ذوق بیدار ہوتا ہے تو پھر وہ ذوق بتاتا ہے کہ اللہ پاک کے قرب کی اندر کیا لذت ہے, جس کو فرمایا کہ وہ اہل اللہ کی جنت ہے. کیونکہ ہمارے اندر وہ حاصہ جو ہے ابھی بیدار نہیں ہوا, اس لیے ہمارے مزے یہاں کے کھانے, یہاں کے پینے, یہاں کے لباس, یہاں کی مادی لذتیں ہی ہیں. اس وقت تو ہمارے دل و دماغ پر عمومی طور پر ان مادی لذتوں نے قبضہ کیا ہوا. خود سوچ لیں, ہر آدمی اپنے اندر جھانک لے, فیصلہ کر لے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں, آج ہمارا مطلوب کیا ہے, ہمارا مقصود کیا ہے. یہی موت سے پہلے کی زندگی میں بننا سنورنا, اسی میں مقابلہ ہو رہا ہے, مسابقت ہو رہی ہے. یہاں کے منصب کو حاصل کرنا ہے, یہاں کی عزت کو حاصل کرنا, یہاں کی واہ واہ کو حاصل کرنا ہے, یہاں کے کھانوں کی لذت کو حاصل کرنا. مطلوب مقصود آج یہی بنا ہوا ہے. کیوں؟ جو اصل لذتیں ہیں, جو روحانی لذتیں ہیں, چونکہ ذوق بیدار نہیں, اس کو چکھا ہی نہیں ہے. جو چکھا ہی نہیں ہے, اس کی طلب ہی نہیں ہے, اس کا شوق بھی نہیں ہے. لیکن جن اللہ والوں کو اللہ جو ہے یہ چکھا دیتے ہیں, ان کے دل کا حاصہ بیدار ہو جاتا ہے, وہ ذوق بیدار ہو جاتا ہے, ان کی حالت یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے کہ تعالیٰ کا قرب ہی جو ہے وہ جنت ہے. یعنی جیسے جنت کا جو مزہ ہے, یہ ان کو مزہ کب آ رہا ہے؟ جب یہ اللہ پاک کے قریب ہیں, یعنی اس کی رضا کے قریب ہیں, اس کی خوشنودی کے قریب ہیں. اور اس کی خوشنودی, اس کی رضا, اس کی اطاعت میں ہے. نافرمانی کو چھوڑنے میں ہے, تو نافرمانیوں کو چھوڑتے رہتے ہیں اور اطاعت کو کرتے رہتے ہیں. اس میں جو ان کو لذت ملتی ہے اس کے قرب کی, اس کے انس جو ہے, وہ لذت ایسے ہی ہے جیسے جنت ہے. دنیا کی لذات اس کے سامنے ہیج ہیں, اور فرماتے ہیں اس کا بوجھ ان کی دوزخ ہے. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. عجیب بات یہ ہے, یعنی اللہ پاک سے دوری جو ہے وہ ان کے لیے جیسے جہنم. یعنی جب یہ احساس اندر سے نکلا, اس کی معیت کا احساس ختم ہوا, یہ تڑپتے ہیں, یہ قرب کے اندر ہیں, یہ تکلیف کے اندر ہیں. ہم نے بھی سن لی بات, لیکن اس کی اصل بات جو ہے نا, ولم من لم یدک لم یدری, جس نے چکھا نہیں ہے وہ نہیں جانتا. اللہ سے مانگے, اللہ ہمیں روحانی لذتوں سے بھی آشنائی عطا فرما دے. دیکھیے فرمایا گیا ہے نا کہ جو نظر اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو دیکھنے سے رک جائے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, کہ جو نظر اللہ کی حرام کی چیز کو دیکھنے رک جائے, اللہ اس کو ایسی ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں جس کی لذت اس کا دل محسوس کرتا ہے. اب ہم نے یہ چکھی نہیں, اس لیے گندی لذت کے پیچھے پڑ رہے ہیں. دیکھنے کا مزہ آ رہا ہے, حرام کو دیکھنے کا بدنگاہی میں مزہ آ رہا ہے. جو مزہ نہ دیکھنے میں ہے وہ دیکھنے میں نہیں ہے, لیکن چونکہ چکھا نہیں ہے اس لیے اس پر مزہ. تو یہ اللہ والے جو ہے چونکہ اس کو چکھ چکے ہیں, ان لذات کو, حقیقی کو, تو وہ پھر ان کے لیے ہے. جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ کہیں چلے جا رہے, گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے ایک بچہ سے آتا, بانسری کی آواز آئی, کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور گھوڑے کو تیز دوڑایا, اور بچے سے پوچھتے رہے کہ آواز بند ہوئی کہ نہیں ہوئی. اتنی دور چلے گئے کہ وہ آواز بند ہو گئی. ہمیں تو مزہ آئے گا بانسری کی آواز سے. وہ فرماتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے پگھلا ہوا شیشا کان میں ڈال دیا. پگھلا ہوا شیشا. آج میوزیکل ساؤنڈس جو ہے آج اللہ رحم فرمائے مسجد میں محفوظ نہیں نہیں موبائل کے اکثر دیکھا دیندار بھی احساس ہی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں بچے نے لگا دی ہوگی ایسی ہوگی. ان کراہیت ہی نہیں ہے, گندگی کا پتہ ہی نہیں ہے, اس گرد کا اندازہ ہی نہیں ہے. لیکن کیا فرما رہے ہیں یہ اللہ والے جو ہیں. حق تعالیٰ قرب کیا ہے؟ جنت ہے. یعنی اس کے قریب کرنے والے اعمال کے اندر ان کو مزہ آ رہا ہے, اور اس کے قرب کو حاصل کرنے والے اعمال کے اندر ان کو لذت سرور جیسے جنت میں مل گئی. اور جو اس کی نافرمانی ہے, جو اس کی رضا سے دور کرنے والی ہیں, وہ ایسی ہیں جیسے کیا ہے جہنم ہے, اس کے اندر کرب ہے. اور فرماتے ہیں یہ بات تو یہ ہے نا کہ یہ ہے وہ اسی جنت کے متوقع ہیں, اسی دوزخ سے خائف ہیں. اسی جنت کے متوقع ہیں, توقع لگائی کہ یہی ملتی رہے, یعنی اس کا قرب ملا رہے, اس کے قریب ہونے والے اعمال کرتے رہیں, استقامت کے ساتھ اس پر جمے رہیں. اور اسی دوزخ سے خائف ہیں کہ نافرمانی نہ ہو جائے, کہ اس سے دوری ہو جائے گی. خیر, ورنہ اس دوزخ کی ان کے نزدیک سوزش ہی کیا ہے جس سے وہ خوف کریں. یعنی وہ جو دوزخ, وہ خائف کس سے ہیں؟ اس سے نہیں خائف ہیں. کس سے خائف ہے؟ اس سے دوری نہ ہو جائے. ورنہ اس جنت کی سوزش ہی کیا ہے ان کے نزدیک کہ جس سے خوف کرے. وہ تو اس سے اس کو زیادہ خطرناک سمجھ رہے ہیں. اس سے آگے فرماتے ہیں کہ وہ دوزخ تو مومن سے پناہ مانگتی ہے اور بھاگتی ہے. وہ دوزخ تو مومن سے پناہ مانگتی ہے, بھاگتی ہے. تو صاحب ایمان ہے, صاحب اقرار ہے, تو اس سے کیا ڈرنا؟ وہ تو خود بھاگ رہی ہے. ڈر یہی ہے ہم سے ایسی غلطی سرزد نہ ہو جائے کہ اللہ کے قرب سے ہم دور ہو جائیں. یہی دو خیر کے لیے. آگے فرماتے ہیں مومن کا حال بھی دنیا آخرت میں کتنا اچھا حال ہے. اللہ اکبر. مومن کا حال بھی دنیا آخرت میں کتنا اچھا حال ہے کہ راحت اور تکلیف کی کسی حالت میں کیوں نہ ہو. ذرا غور کریں, یہ ترجمہ ہے عربی کا کہ مومن کا حال بھی دنیا آخرت میں کتنا اچھا حال ہے کہ راحت و تکلیف کی کسی حالت میں کیوں نہ ہو. اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہیں تو اس کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے. اس تکلیف کی کچھ پرواہ نہیں. ہم پریشان ہیں ذرا سی بیماری سے, ذرا سی ناگواری سے. ایک طبعی چیز ہے تکلیف کی شدت کا محسوس کرنا, اور چیز ہے لیکن یہ ذوق کی چیز ہے. پھر عرض کر دوں کہ ذوق کی بیداری کے بغیر سمجھ میں ہمیں نہیں آئے گی. ہم تو شک ہی کریں گے کیونکہ اس کو چکھے ہی نہیں ہم نے. ان اللہ والوں نے چکھا ہے. وہ ہم کسی اور دنیا میں ہیں, وہ کسی اور دنیا میں ہے. ہم کسی اور وادی میں ہیں, وہ کسی اور حق وادی میں ہے. ہمارے خیالات کچھ اور ہیں, ان کے خیالات کچھ اور ہیں. اس لیے ہم ان کے احساسات کچھ اور ہیں, ہمارے احساسات کچھ اور ہیں. ان کی چاہتے کچھ اور ہیں, ہماری چاہتے کچھ اور ہیں. کوئی مناسبت بھی نہیں ہے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ مومن کا حال بھی دنیا اور آخرت میں کتنا اچھا حال ہے. کہ راحت اور تکلیف کسی حل پہ کیوں نہ ہو، اب اس کو معلوم ہو جائے حق تعالیٰ مجھ سے خوش ہے پھر تو کسی چیز کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی. وہ متوکل بن کر اللہ اکبر پرند جیسا ہو جاتا ہے، متوکل بن کر پرند جیسا ہو جاتا ہے کہ جہاں بھی اترا اپنے مقصوم کا دانا چگ لیا، اس کو جمع کرنے کی حرص نہیں ہے، اس کو بینک بیلنس بنانے کی بڑھانے کی حرص نہیں ہے، متوکل بن گیا ہے. ٹرین سے صبح نکلتے ہیں خالی میدے اور شام کو بھرے ہوئے پوٹے سے واپس آ جاتے ہیں. کیا فرما رہے ہیں کہ وہ متوکل بن کر پرند جیسا ہو جاتا ہے جہاں بھی اترا اپنا اپنے مقصوم کا دانا چگ لیا. اتنی سی بات ہے اور اسی پر راضی ہو گیا. جو اللہ نے اس کو عطا فرما دیا، اللہ کی عطا سمجھ کر، اس کی نعمت سمجھ کر جو اس کو مزہ آتا ہے، اس پر راضی رہنے میں جو مزہ ہے وہ تو بڑی بڑی لذتوں میں نہیں ہے. جدھر بھی رخ کیا حق تعالی کے نور سے سب کچھ دیکھ لیا. اینما توجہ نظر بنور اللہ عز و جل، یہ ہے عربی کا جواب. اللہ اس کو ایسا نور عطا فرما دیتے ہیں سب کچھ دیکھ لیا، اس کے نزدیک اندھیرے کا وجود ہی نہیں. سبحان اللہ، اس کے نزدیک اندھیرے کا وجود ہی نہیں، اس کے سارے اشارے اللہ ہی کی طرف ہیں، اس کا پورا اعتماد اسی پر ہے، اس کا سارا توکل اسی پر ہے. کس کا؟ مومن کا، صاحب ایمان کا. صاحب ایمان کون ہے؟ صاحب اقام ہے. ایمان کی اصل اقام ہے، یقین، پختہ یقین. اس کے نزدیک اندھیرے کا وجود ہی نہیں، اس کے سارے اشارے اللہ ہی کی طرف ہیں، اس کا پورا اعتماد اسی پر ہے، اس کا سارا توکل اسی پر ہے. آگے تنبیہ فرما رہے ہیں، مومن کی ایذا سے بچو، مومن کی ایذا سے بچو. یعنی اس اللہ والے کو، اس ایمان والے کو، صاحب ایقان کو کوئی اذیت نہ پہنچاؤ. بچو، تو اس کو ہم سے کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی رنج پہنچے، کوئی ناگواری پہنچے. کیوں؟ کہ وہ ایزا رساں کے بدن میں بمنزلہ زہر کے ہیں. جو اذیت پہنچا رہا ہے جیسے اس کے بدن میں زہر چلی جائے گی، ہلاک کر دے. اللہ والے کو ایزا پہنچانا مہلک ہے، اور اس کے فقر و عذاب کا سبب ہے. اب عذاب آ جائے گا کہ اللہ کے بندے کو، اللہ کے مقرب کو اللہ کے اس نے تنگ کیا ہے، تو اس کے لیے فخر کا خدشہ ہے، عذاب کا خدشہ ہے. آگے سماتے، اے اللہ اس کے خاص بندوں سے ناواقف ہو. تنبیہ کر رہے ہیں، اے اللہ سے اس کے خاص بندوں سے ناواقف ہو. خاصان خدا کی غیبت و بدگوئی کا ذائقہ مت چکھو. اللہ کے خاص بندوں کی غیبت نہ کرو، بدگوئی نہ کرو، ان کے خلاف بری بات نہ کرو، اس کا ذائقہ مت چکھو. وہ سب میں قاتل ہے، ہلاک کیے بغیر نہ چھوڑے گی. بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ بچاؤ، اور پھر کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بچاؤ اس سے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی برائی سے پیش آؤ. کیوں؟ کہ ان کا ایک بڑی قدرت والا آقا ہے جس کو ان پر غیرت آتی ہے. کہ ان کے ساتھ کسی کی بدسلوکی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں بھی ایسے ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آگے فرماتے ہیں، اے منافق، تیرے قلب میں نفاق کا شک وابستہ ہو گیا. یہ ارشادات کن کی ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے. یہ تزکیہ فرما رہے ہیں، یہ دلوں کا تصفیہ فرما رہے ہیں. یہ وہ مجمع جو آپ کے پاس اس طلب کو لے کر آیا ہے دلوں کی اصلاح کے لیے، یہ تصوف ہے، یہ تصفیہ ہے، یہ تزکیہ ہے. کہ اے منافق، کیونکہ حضرت کے مجلس میں تو ہر قسم کے بندے آتے ہیں، کبھی اپنے مرید سے خطاب کر رہے ہیں، کبھی ایسے سے کر رہے ہیں، اب یہ منافق سے خطاب، منافق، کہ تیرے قلب میں نفاق کا شک وابستہ ہو گیا اور تیرے ظاہر و باطن کا مالک بن چکا ہے. اندر کچھ باہر کچھ، یہ نفاق ہے نا. تو ہر وقت توحید و اخلاص کا استعمال رکھ، شفا پائے گا. مرض کی نشاندہی کر کے اب سمجھا رہے ہیں، اس مرض سے شفا چاہتا ہے تو کیا کر؟ توحید و اخلاص کا استعمال رکھ. صاحب توحید بن، اللہ کے غیر کو دل سے نکال، اس کے تاثر کو دل سے نکال، اس کی توجہ کو دل سے نکال، اس کے بھروسے کو دل سے نکال. اللہ کے غیر کے بھروسے سے، توقع سے، امید سے، خوف سے، اور اخلاص کا استعمال رکھ، شفا پائے گا. وہ تیرا شک جاتا رہے گا. یہ اندر شکوک و اوہام جو وابستہ ہو جاتے ہیں، یہ کس درجہ کثرت کے ساتھ تم شریعت کی حدود کو پھاڑتے ہو اور اپنے تقویٰ کی ذرہ کو پارا پارا کرتے اور اپنے توحید کے کپڑوں کو ناپاک بناتے اور اپنے ایمان کی روشنی کو بجھائے ڈالتے، اپنے تمام احوال و افعال میں اپنے اللہ کے دشمن بنے جاتے ہو. کتنے درد سے فرما رہے ہیں، کتنے درد کے ساتھ فرما رہے ہیں. کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ یہ منافق سے، جو ظاہر کر رہا ہے کہ میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں، جو ظاہر کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں اور اندر اس کے خباثت ہے، اور یہ صاحب نظر ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جھنجھوڑ رہے ہیں، اس کو آئینہ دکھا رہے ہیں. تیرے قلب میں نفاق کا شک وابستہ ہو گیا اور تیرے ظاہر و باطن کا مالک بن چکا ہے. تو ہر وقت توحید اور اخلاص کا استعمال رہا تو شفا پائے گا، تیرا شک جاتا رہے گا. کس درجہ کثرت کے ساتھ تم شریعت کی حدود کو پھاڑتے ہو؟ کثرت کے ساتھ شریعت مطالعہ کی حدود کو پھاڑتے ہو، اپنے تقویٰ کی ذرہ کو پارا پارا کرتے ہو، اپنی توحید کے کپڑوں کو ناپاک بناتے ہو اور اپنے ایمان کی روشنی کو بجھائے ڈالتے ہو. شریعت کی حدود کو پھاڑنے سے، تقویٰ کی ذرہ کو پارا پارا کرنے سے، اپنی توحید کے کپڑوں کو ناپاک بنانے سے، یعنی دل کا بھروسہ اللہ کے علاوہ اوروں سے لگانے سے، اپنے ایمان کی روشنی کو بجھائے ڈالتے ہو. بجھ جاتی ہے ایمان کی روشنی، وہ چراغ جو اندر میں روشن ہے، یہ شکوک کی ہواؤں کے جھونکوں سے، یہ شریعت کی حدود کو توڑنے سے، یہ تقویٰ کی ذرہ کو پارا پارا کرنے سے، یہ بجھ جاتی ہے. اپنے تمام احوال افعال میں اپنے اللہ کے دشمن بن جاتے ہو. اور جب تم میں کوئی فلاح پاتا ہے اور نیک کام کرتا بھی ہے، اس میں بھی آمیزش ہوتی ہے مخلوق کی، دکھاوے کی، خود پسندی کی، ان پر ان سے تعریف کی خواہش. اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. کہ اگر نیک کام کر بھی رہے ہو تو اس میں بھی ملاوٹ ڈالتی، خود پسندی کی، خود ہی فیصلہ کر لیا، اپنے نمبر خود ہی لگا لیا، اپنی مارکنگ ہیں خود ہی کر لی اور مخلوق کا دکھاوا اور ان سے تعریف کی خواہش. آگے فرماتے تم میں جو شخص اللہ کی عبادت کرنی چاہے تو اس کو مخلوق سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے. کنارہ کش ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کا تعصب دل سے نکال دے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف تھانی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے فرماتے تھے اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی عبادت کرے اور جو لوگ ہوں آس پاس یا ان کو سمجھے کہ مسجد کی جیسے صفے ہیں یا مسجد کے دور و دیوار ہیں یا مسجد کے لوٹے ہیں. کبھی دھیان جاتا کہ لوٹا دیکھ رہا ہمیں. پہلے زمانے میں لوٹے ہوتے تھے نا وضو کے لیے پڑے ہوتے تھے نا سامنے ادھر ادھر دیوار پڑی ہوئی ہے یہ مسلح بچھا ہوا. کبھی خیال گیا کہ یہ دیوار مجھے دیکھ رہی ہے. لوگوں کو ایسے سمجھو ان کی طرف ہمارا جیسے ان کی طرف التفات نہیں ہے اس لیے نہیں کہ سمجھتے ہیں یہ دیوار کچھ نہ بگاڑ سکتی نہ بنا سکتی ہے. یہ مسلح جو ہے یہ لوٹ جو ہے نہ بنا سکتے بگاڑ سکتے ہیں. اسی طریقے سے سمجھو یہ مخلوق جتنی بھی ہے نہ ہمارا کچھ بنا سکتی ہے نہ بگاڑ سکتی. ان کی واہ واہ سے ہمارا کچھ نہیں بنے گا ان کے برا کہنے سے ہمارا کچھ بگڑے گا نہیں اس لیے اس کو ہمارا دھیان ہی نہیں کرے. تو کیا فرما رہے ہیں اپنے تقویٰ کی ذرہ کو پارا پارا کرتے ہو شریعت کی حدود کو پھاڑتے ہو اپنی توحید کے کپڑوں کو ناپاک بناتے ہو اپنے ایمان کی روشنی کو بجھائے ڈالتے ہو اور اپنے تمام احوال افعال میں اپنے اللہ کے دشمن بنے جاتے ہو. اور جب تمہیں کوئی فلاح پاتا ہے تو نیک کام کرتا بھی ہے اس میں بھی آمیزش ہے خود پسندی کی مخلوق کے دکھاوے کی اور اس پر ان سے تعریف کی خواہش ہے. تم میں جو شخص اللہ کی عبادت کرنی چاہے تو اس کو مخلوق سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے. کیوں کہ اعمال میں مخلوق کا دکھاوا اعمال کو باطل کر دینے والی چیز ہے. یہ دکھلاوا جو ہے یہ باطل کرنے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گوشہ نشینی کو لازم پکڑو وہ عبادت ہے اور ان صالحین کی عادت ہے جو تم سے پہلے تھے. اخلاص کی مشق کے لیے یہ علاج کے لیے بعضوں کے لیے پھر یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ جو مخلوق کے تاثر سے باز نہیں آتے کہ چلو تنہائی میں کر لو عبادت کہاں کرو کوئی دیکھی نہ مش بس یہ گوشہ نشینی. لیکن اپنی مرضی سے نہیں یہ اپنے معالج کے مشورے سے معالج تجویز کرے گا کس کے لیے کس کا کس چیز کی ضرورت ہے. تو یہاں تو سرکار کا ارشاد بتا رہے ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گوشہ نشینی کو لازم پکڑو وہ عبادت ہے اور ان صالحین کی عادت تم سے پہلے تھی. لازم پکڑو ایمان کو اس کے بعد اقام کو اس کے بعد فنا اور وجود کو کہ اللہ عزوجل کے ساتھ نہ کہ اپنے ساتھ نہ کہ دوسرے کے ساتھ لیکن حدود شریعت کو محفوظ رکھ کر. حضرت کی ہر بات میں شریعت کا ذکر آئے گا نا کیونکہ ہم کبھی کہتے ہیں نا تلافی بھی کی کیا کی
ظالم
باز آیا کیا
جفا
سے نہیں پورا شعر اس کا ذہن سے نکل گیا. مضمون یہی ہے کسی نے ظلم سے اگر توبہ بھی کی تو پھر بھی جفا کی تلاش بھی ظالم نے کی تو کیا کی. یہ کہ یا اس چیز کو اختیار کیا گوشہ نشینی کو اور اس میں عبادت کی کہ صالحین کی عادت ہے, ہے؟ کہتے ہیں لازم پکڑو ایمان کو, اس کے بعد ایقان کو, اس کے بعد فنا وجود کو. اب یہ اصطلاحات ہیں سبب کی. ایمان, ایمان کی اصل کیا ہے؟ ایقان, یقین. یقین کو میں نے سمجھایا تھا نا کچھ دن پہلے, ہے یاد کسی کو؟ کیا ہے یقین جی؟ کنویں کی مثال دی تھی نا, ایک کنواں, ایک وادی ہے پہاڑوں میں گری ہوئی, بڑے اونچے اونچے پہاڑ, اس کے اندر ایک وادی, اس وادی کے بالکل بیچوں بیچ ایک کنواں جو بہت گہرا ہے, اس کی جو پانی, پانی کی سطح ہے وہ ہے یقین. کتنی طوفانی ہوائیں آئیں وہ پہاڑ روک لیتے ہیں, پھر گہرا اتنا ہے کہ پانی پر ذرا بھی اثر نہیں, بالکل ایسے ساکت سکون سے. جھاڑ کا پانی ہوا تھوڑی چلی جھک سکتا ہے, سمندر کا پانی موج آتی ہے ہوا آتی ہے تو وہ اچھلتا ہے, لیکن اس پانی پر ہیں. اب ہم دیکھ لیں ہمارے ہمدہ کفر کی, الحاد کی, زندقہ کی, گمراہی کی, شکوک کی ہوائیں چلتی, ہمارے اندر لرزہ تاری ہو جاتا ہے, موجیں اٹھتی ہیں, پتہ نہیں ہے آخرت ہے بھی کمی ہے. اب تو معلوم لوگ ایش کر رہے ہیں, حرام طریقے سے کما رہے ہیں, سری حرام طریقے سے لنچا رہے ہیں ان کو دیکھ کر. دیکھو جی وہ اس نے کتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر دی, وہ دیکھو کتنا بڑا اس نے منصب حاصل کر لیا, یہ دیکھو اس نے کر لیا, اندر کیا ہو گیا. لیکن صاحب یقین کی جو ہے حالت وہ پانی کی طرح ہوتی ہے کہ جتنی خطرناک ہوائیں چلیں کفر کی, زندگا کی, گمراہی کی, شکوک و شبہات کی, اس کے اندر کا یقین جو ہے اس کو کیا کرتا ہے, جمائے رکھتا ہے, ملتفت بھی نہیں ہوتا, التفات بھی نہیں کرتا ہے گندگیوں کی طرف, اخلاق کو کرتا. اس لیے فرما رہے ہیں لازم پکڑو ایمان کو, ایمان کے بعد کیا ہے ایقان کو, اس کے بعد فنا کو. فنا سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کو جیسے فنا کر دو, یعنی کہ مار ڈالو سب کو, دل کا تاثر نکالو. ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے, نہ ہی ہمیں نفع پہنچا سکتے نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے, ان سے توقع ہی نہ لگاؤ, ان سے امید نہ رکھو, ان پر بھروسہ نہ کرو, ان کو خوف ہی نہ کرو. نفس کے اندر کی جتنی یہ مذموم رغبات ہیں, منفی جذبات ہیں, یہ فنا کر دو. اللہ سے ہٹانے والی جتنی چیزیں ان کو فنا کر دو, اس کے وجود کو, اس کے بعد فنا وجود کو اللہ عز و جل کے ساتھ, اللہ عز و جل کے ساتھ, نہ کہ اپنے ساتھ, نہ کسی دوسرے کے ساتھ. یہ بھی ختم ہو جائے. لیکن کیا فرما رہے ہیں, حدود شریعت کو محفوظ رکھ کر. یہ نہیں ہے کہ اس غلبے کے اندر آ کے شریعت کی حدود ہی ختم, جیسے آج کا جہاں صوفی کہتا ہے جی ہم تو وقت کی نماز میں ہیں, ہم تو حالت نماز میں ہیں جی, نہیں جملے سنتے ہیں, ہم حالت نماز میں ہیں, ذکر کا حلقہ کر رہے ہیں, قادری کہلا رہے ہیں, شیخ بنے ہوئے ہیں اور مرید بھی ہیں ان کے. ایک صاحب نے بتایا تھا کہ میں نے ان کو کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حالت جنگ کے اندر بھی جہاد میں بھی نماز پڑھی اور قرآن نے اس کا طریقہ بھی سمجھا دیا کہ اس حال بھی نماز نہ چھوڑو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب شیطان کا تسلط ہوتا ہے عقل ماری جاتی ہے, وہ شیخ کیا کہتے ہیں وہ اسلام کا ابتدا کا زمانہ تھا کمزور تھا اب تو ٹھپوا لگتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر کیا کروا رہے ہیں عیسیٰ شیخ, یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے اس ذکر کی محبت میں, اس ذکر کے جلوے میں, اس ذکر کی لذت میں, اس ذکر کے الوارات ہی کو مخصوص سمجھتے مقصد حاصل ہو گیا, اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں, اللہ مل گیا میں تو. اس لیے یہاں فرما رہے ہیں کہ فنا وجود کو اللہ عزوجل کے ساتھ, نہ کہ اپنے ساتھ, نہ کسی دوسرے کے ساتھ, لیکن حدود شریعت کو محفوظ رہ کر. پہلے دن جب میں نے پہلی زیارت کی ہے اسی میں ساری چیزیں فرما دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر کسی کا باطن ہو سکتا جی؟ آپ نے ظاہری اعمال سارے سب کے سامنے کیے کہ کیے تو خفیہ ہیں. آج بات کہتے ہیں جی وہ نماز مکہ پڑھ کے آتے ہیں, یہاں نظر نہیں آتے جی, وہاں پڑھتے ہیں. عجیب عجیب طریقے سے جی اسی صاحب طریقت کہلاتے ہیں جی, جو مدینہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اسی یہاں نظر نہیں آتے ہیں. اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اب یہ دیکھو یہ ایرانی پیر ہیں, یہ غوث العظم ہیں, ان کی مزہ میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے. یہ ان کی تعلیمات دیکھ لو, شریعت سے ایک ذرا سا بھی ہٹنے نہیں دے رہے. اب دیکھو یہ اب یہ چیز ساری ذوقی ہیں, یہ فنا وجود جو ہے نا یہ باتیں ہماری سمجھ سے تھوڑی سی اوپر ہے, ذوقی بات ہے نا. لیکن کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی کیا کرنا ہے, حدود شریعت کو محفوظ رکھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے اور کلام اللہ کو خوشنود بنا کر. اگر تمہیں کوئی کیفیت مل گئی, ایسا مزہ مل گیا, اس مزے میں مغلوب ہو کر شریعت کو نہ چھوڑو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو نہ چھوڑو, قرآن کو نہ چھوڑو, خوشنودی قرآن پر عمل کرنے میں ہی ہے, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی ہے, ہٹ کر نہیں. اللہ ہمیں اسی پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی یہ ہمارا تعلق بھی اس لیے ہے, یہ ذکر بھی اس لیے ہے, یہ آنا جانا بھی اس لیے ہے کہ ہم اس پر نظر رکھیں کہ ہم نے اس ملنے جلنے سے, اس ذکر کے حلقے سے, اس اصلاحی مجلس سے, نام جو بھی کہہ لیں, اس تعلق سے ہم نے اپنے اندر دل میں یہ صلاحیت حاصل کرنی ہے, یہ استعداد حاصل کرنی ہے جو ہمیں شریعت پر ڈال دے اور شریعت پر جمع دے اور شریعت پر میں قائم رکھے. یہ انشاءاللہ اگر ہمارے دل میں رہے گی تو اللہ ہماری اصلاح فرماتے رہیں گے, اللہ ہمیں بچاتے رہیں گے. ورنہ بھائی خدشات ہیں. آج ہمارے مستشیر شام صاحب کسی مولوی صاحب کو لے کر آئے تھے, وہ تھوڑے پریشان تھے, تو کہتے میں لے چلتا ہوں. ایک بزرگ کا انہوں نے تذکرہ کیا, ماشاءاللہ صاحب توحید تھے, ان کے وصال کے بعد جو ہے اب ان کے متعلقین نے ان کی بنا لی کیا کہتے ہیں مزار بنا دیا, حالانکہ وہ صاحب توحید تھے اور صاحب شریعت تھے. اور کہتے ہیں قدبوسی ہو رہی ہے تعلیمات سے ہٹ کے نا. وہی روس ایک صاحب آ گئے جنہوں نے ان کی زیارت کی ہوئی تھی بزرگ کرنے کے, وہ تو بات چیت نہیں دیتے تھے, میں نے خود دیکھا. یہ قدم بوسی کر رہے ہیں, وہ تو ہاتھ بھی چومنے دیے کر زندگی میں. اب ان کے بعد والوں نے, ان کے جانشینوں نے کہا. اللہ ہم سب کی حافظ. اس لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بار بار زور دیتے تھے, شریعت اصل ہے جی, شریعت حاکمہ جن و انس پر, طریقت شریعت کی لوندی ہے, طریقت شریعت کی تابے ہے, طریقت شریعت پر ڈالنے کے لیے ہٹانے کے لیے نہیں ہے. جب تک شریعت کو سامنے رکھیں گے, شریعت پر چلنے کی استعداد کی طلب ہوگی, اس پر جمع رہیں گے. یہ جو منقول ہے, جو نقل کیا گیا ہے, جو سرکار دولت صدر صدر سے اللہ نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہے, اس پر جمنے سے ہماری حفاظت ہے, ورنہ پتہ نہیں کہا جائے گا. کسی کا وجدان کسی کا الہام، کسی کا کشف، کسی کا خواب شریف کے مقابلے میں حجت نہیں ہے. تو اب اسی کو سامنے رکھ کے ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارا ذکر جو ہے اس کے سوال ذکر بھی ہمارا منصوص ہے، اس کا حکم ہے بس کو رقبہ کا فی نفسے گا فرمایا جا رہا ہے، جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو اپنے دل کے اندر آجنسی کے ساتھ اور پکارے وغیرہ، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو اور غافل میں سے نہ ہو. تو دل کو غفل سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس دل کے اندر چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد ڈالو، کثرت سے. یعنی یہ جو صلاحیت لینی ہے، یہ جو قوت لینی ہے، یہ جو ہمت لینی ہے نفس کے خلاف، طبیعت کے خلاف، ماحول کے خلاف، شیطان کے خلاف، یہ تھوڑے ذکر سے بات نہیں بنے گی، اس کی کثرت سے مشق کرنی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. اب ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، دوسری جگہ ہمارے وذکر اسم ربی کا وتبتلی لی تبتیلا، یہاں فرما رہے ہیں کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور تبتل کے ساتھ. یعنی اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے تنہائی کے اندر کچھ وقت نکال کے اپنے دل کے اندر اللہ کے نام کو رچا لو، بسا لو، تاکہ اس ذکر سے مذکور کی طرف، اسم سے مسمہ کی طرف، جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ایسا لگ جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی اس کی ہر نافرمانی سے روک دے، ہر خطاب میں ڈالتے ہیں. فتبارک اسم ربی کا، کہ یہ اسم بڑا متبرک ہے. اب اس مبارک اسم کی ہم تھوڑی دیر ہم مشق کر لیتے ہیں. اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل کے اندر شفافت، لطافت، قوت، ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، اور تصور سے اب دل میں تکرار کر لیں اللہ 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 اللہ، محبت کے ساتھ تھوڑی دیر مشق کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور معرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اپنی اپنی جائز حاجتیں دل ہی دل میں اللہ سے مانگ لیجیے. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وإليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.